ایک اور آیت میں قرآن پاک میں گزری ہے، بنی اسرائیل کی آیت 36، لا تقف ما ليس لك به علم ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤولا. ایسی باتوں کے پیچھے مت پڑو جن کا تمہیں علم نہیں، یقیناً کان، آنکھ اور دل سے سوال کیا جائے گا. اس کی تفسیر میں اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا، اس وقت تک یہ نہ کہو میں نے سنا جب تک تم نے سنا نہ ہو، اس وقت تک یہ نہ کہو کہ میں نے دیکھا جب تک تم نے دیکھا نہ ہو، اس وقت تک یہ نہ کہو کہ میں نے کیا جب تک کہ تم نے کیا نہ ہو. تو قولاً سدیدہ کی ایک بہترین وضاحت ہے حضرت اکرمہ کا قول. درست بات تو اسی وقت ہو سکتی ہے کہ سنا ہو تو کہیں کہ میں نے سنا، دیکھا ہو تو کہیں میں نے دیکھا، کچھ کیا ہو تو کہیں میں نے کیا. اگر کیا نہیں کچھ اور کہہ رہے میں نے کیا تو جھوٹ ہے. اگر آپ نے خود دیکھا نہیں اور کہے میں نے دیکھا ہے تو جھوٹ ہے. اگر کوئی بات خود نہیں سنی آپ نے اور کہے میں نے سنا تھا تو جھوٹ ہے. قولاً سدیدہ تو ختم ہو گیا. اب آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ ایسی باتیں کرنے والوں اور ایسا طرز عمل اختیار کرنے والوں کے بارے میں کیا فرماتے ہیں کہ لنغرینک بہم، البتہ ہم ضرور اٹھا کھڑا کریں گے تمہیں ان کے لیے. نغرینک کا لفظ جو ہے یہ غین رے واو سے ہے. اس کا معنی ہوتا ہے چمٹ جانا. غری بقضاء کا معنی ہوتا ہے کسی کے ساتھ چمٹ جانا. غرا ان اس مادے کو کہتے ہیں جس سے کسی چیز کو دوسری کے ساتھ پیوست کر دیا جائے، یعنی چمٹا دیا جائے. لگانا، ڈالنا، ابھارنا، اکسانا، پیچھے لگانا. گویا علاج کیا ہے؟ ان سے نپٹا کیسے جائے گا؟ انہیں چھوڑا نہ جائے گا. ان لوگوں کو اب تک تو اگنور کیا گیا ہے کہ چلو کوئی نہیں، جانے دو، ان کی عادت ہے، کر لیں جو کچھ کرنا ہے، کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے، کیا فائدہ اپنا وقت ضائع کرنے کا یا ان کی باتیں سننے کا. لیکن نہیں، جب حد سے بڑھنے لگے تو پھر نہیں چھوڑنا. یہ حکم اس وقت آیا جب مشرکین سے بھی نپٹ لیا گیا، جب یہود سے بھی نپٹ لیا گیا، یعنی بیرونی کھلے دشمنوں سے جب نپٹ لیا گیا تو اس کے بعد پھر اندر کے دشمنوں کی طرف توجہ دی گئی کہ اب ان کی باتوں کو چھوڑا نہ جائے. کہتے نا جھوٹے کو گھر تک پہنچانا. اب ان سے وہ معاملہ کیا جائے، ان کی بات سن کر، ان کی گفتگو سن کر ان کو زج کیا جائے، ان کو وہیں پکڑ لیا جائے، ان کو چھوڑا نہ جائے کہ تم ہوتے کون ہو یہ سب کہنے والے. کیونکہ اگر واقعی چھوڑ بھی دیا جائے، مسلسل چھوڑ دیا جائے، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر اگر ایک وبا حد سے زیادہ پھیلنے لگے تو زندگیاں ختم ہونے لگتی ہیں، چراغ بجھنے لگتے ہیں، اندھیرا پلٹنے لگتا ہے. لنغرینک بہم، اب تک تمہیں بہت کھلی چھٹی ملی لیکن اب تمہاری آزادی ختم، اب نہیں چھوڑا جائے گا تم کو. باز آ جاؤ ورنہ ہم تمہیں ان کے پیچھے ضرور لگا دیں گے. تم ملائی جاویرون کفیہا الا قلیلا، پھر یہ اپنی منافقت نہ چھپا سکیں گے، پھر وہ آپ کے پاس نہ رہ سکیں گے مگر بہت تھوڑا، یعنی پھر وہ یہ کام کر نہ سکیں گے، ان کے حوصلے ٹوٹ جائیں گے. بھئی ہم تو جس سے بات کرتے وہ تو ہمارے پیچھے پڑ جاتا ہے، تو توبہ پڑیں گے جھوٹ بولتے ہوئے. پھر آپ دیکھیے کہ یہ لفظ کتنا سخت ہے، ملعونین، پھیلا دیتا ہے نا یہ لفظ. جھوٹی خبریں پھیلانے والے اپنے اوپر بڑا ظلم کر رہے ہیں. ملعونین، لعنت زدہ ہے، اللہ کی رحمت سے محروم ہے، اور جس پر اللہ کی رحمت ہی نہ رہے پھر وہ کہاں سے پنپ سکتا ہے. اینما ثقفوا اخذوا وقتلوا تقتیلا، جہاں کہیں پائے جائیں گے پکڑے جائیں گے اور بری طرح قتل کیے جائیں گے. حیرت ہوتی ہے نا کہ کچھ باتیں واقعی ایسی ہوتی ہیں کہ جن میں قتل تک کی سزا بھی انتہائی مرحلے پر دی جا سکتی ہے. اگر سے عملاً ایسا ہوا نہیں، جب بھی کسی منافق نے غلط بیانی کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچائی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہر موقع پہ آفر کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ اجازت دیں تو اس منافق کی گردن اڑا دوں. کئی مواقع آتے ہیں لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عملاً اس تدبیر کو اختیار نہیں کیا. کیا کہہ کر کہ لوگ کہیں گے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کو مروا دیتے ہیں. اس میں بھی ایک مصلحت تھی، لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے اذن دے دیا گیا کہ اگر سمجھانے کے باوجود، رسرچ کرنے کے باوجود یہ نہ سمجھے تو پھر آخری حد تک سزا دی جا سکتی، کیونکہ ان لوگوں کی یہ سرگرمیاں پورے مشن کو برباد کر دینے والی ہیں، لوگوں کی زندگیوں کو مصیبت میں ڈالنے والی ہیں، کیونکہ واقعی کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن سے لوگوں کی زندگیوں کے نقشے بدل جاتے ہیں۔ اگر اس کو گھریلو زندگی پر لیں تو بعض وقت کیا ہوتا ہے کہ بیوی کے خلاف شوہر کے کان اس طرح بھر دیے جاتے ہیں کہ گھر ٹوٹ جاتے ہیں، شک کے ایسے بیج بو دیے جاتے ہیں، ایسے الزام تراشی کی جاتی ہے کہ کچھ نہیں بچتا۔ اور جب کوئی گھر ٹوٹتا ہے تو بھونچال آتا ہے نا، ہر چیز ہل کر رہ جاتی ہے۔ طلاق اللہ کے نزدیک حلال چیزوں میں سب سے زیادہ ناپسندیدہ ہے۔ اسی طرح بسا اوقات ماں کے بارے میں بیٹے کو ایسا بددم کر دیا جاتا ہے کہ وہ ساری زندگی ماں کی شکل نہیں دیکھنا چاہتا، ماں سے نفرت کرنے لگتا ہے۔ اب آپ خود سوچیں کہ جس بچے کو ماں کے خلاف کر دیا جائے اور قطع رحمی کرا دی جائے، قطع رحمی کرنے والوں کو اللہ کی رحمت کیسے آ سکتی؟ اور یہ ہمارے معاشرے میں عام مثالیں ملتی۔ اسی طرح سٹیپ مدرس کے بارے میں جو کچھ کیا جاتا ہے اور جس طرح کا سلوک روا رکھا جاتا ہے اور جس طرح ان کی شخصیت کو برا بھلا بیان کیا جاتا ہے، تو میرا یہ خیال کہ کبھی یہ کہا گیا ہو ہمارے معاشرے میں کہ فلاں سٹیپ مدر کوئی اچھا کردار ہے، یعنی اس کردار کو ہی ایک ناپسندیدہ قرار دے دیا گیا۔ ذاتی زندگی میں اگر دیکھا جائے تو سارے ہی رشتوں کی بنیادیں ہل جاتی ہیں، خواہ بہن بھائیوں کا ہو، خواہ ماں اور بچوں کا ہو، خواہ شوہر بیوی کا ہو، خواہ استاد اور شاگرد کا ہو، خواہ دوست اور دوست کا ہو۔ اور آپ دیکھیے کہ جس انسان کی زندگی میں اعتماد نہ رہے، جہاں اعتماد ٹوٹ جائے انسانی رشتوں سے، اور وہ بھی پیارے رشتوں سے، محبت کے رشتوں میں جہاں دراریں آ جائیں، وہاں زندگی کتنی تلخ ہو جاتی۔ تو لوگوں کے مختلف عادات اور رویوں کا ذکر ہے یہاں پر۔ تین طرح کے لوگوں کی بات ہے، ایک سے عام مناسب، ان کا کام بھی ہر وقت چغلیاں کرنا، ادھر ادھر مسلمانوں کے خلاف باتیں کرنا، وہ بڑا نمازی بنا پھرتا ہے، وہ فلاں فلاں ایسے کرتا ہے، اخلاق پہ کردار پہ ذاتی حملے کرنا، مسلمانوں کے خلاف بدگمانی کرنا، بدزن ہونا، اور صرف بدگمانی نہیں کرنا، اس بدگمانی کو عام کرنا، لوگوں کے اندر مایوسی پھیلانا۔ پھر والذین فی قلوبہم مرض، خاص وہ لوگ مراد ہیں جن کے دلوں میں اسلام کے خلاف سخت حسد تھا کہ یہ مسلمان کیوں دن بدن ترقی کرتے جا رہے ہیں، یہ کیوں مضبوط ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ مرض کا معنی آپ کو کیا بتایا گیا تھا؟ حسد، کینہ، عداوت، نفرت، بغض۔ یعنی ایک تو عام منافق تھے جن کو زیادہ اپنے مطلب کی تھی، دوسرے پھر خاص قسم کے لوگ کہ جو نفرت بھی رکھتے تھے، اور اس میں پھر یہود بھی شامل ہو جاتے ہیں نا، والذین فی قلوبہم مرض۔ اور پھر تیسرے والمرجفون فی المدینہ، یوں لگتا ہے کہ جیسے ان سب کا ایک فارموسٹ دستہ ہے، ہراول دستہ ہے ان کا، جس کا کام سنسنی خیز خبریں پہنچانا۔ تو اب دیکھیے کہ مرجفون کا جو رد ہے وہ کون کریں گے؟ قول قولاً سدیدا۔ مرجفون کے رد کے لیے کیا اپنانا ہوگا؟ قولاً سدیدا اپنانا ہوگا، درست بات جتنی ہے اتنی ہی بات کرنا، اور باتوں کو، اور خصوصاً غلط باتوں کو بہت زیادہ بڑھا چڑھا کر پیش کرنے سے بچنا۔ یعنی باتوں کے زلزلے کب برپا ہوتے ہیں؟ جب قولاً سدیدہ نہیں ہوتا، لوگ اس سے پھر جاتے ہیں۔ اتقوا اللہ وقولوا قولاً سدیدہ، اللہ سے ڈرو اور درست بات کیا کرو، سیدھی بات کیا کرو، اس پر تمہارے اعمال کی اصلاح کا دار و مدار ہے، اس سے تمہارے گناہوں کی معافی ہوگی، اس سے تمہیں عظیم الشان کامیابی ملے گی۔ کیوں؟ یعنی دو طرح کی گفتگووں کو آمنے سامنے لا کر دکھایا گیا۔ ایک گفتگو وہ ہے جو معاشرے میں انتشار پیدا کرتی ہے، جو لوگوں کو بددل کرتی ہے، لوگوں کے حوصلے ختم کرتی ہے، ان کے اندر مایوسی اور قنوطیت پھیلاتی، اور دوسری گفتگو وہ ہے کہ جس سے انسان کے نہ صرف یہ کہ اپنے اعمال کی اصلاح ہوتی ہے بلکہ اس کے اعمال کی بخشش اس کی غلطیوں کا کفارہ اور مداوع بھی ہوتی ہے، یغفر لکم ذنوبکم۔ تو یہ دو مختلف رویے ہیں، دو مختلف کردار ہیں، یعنی اس کے مقابلے کے لیے ہمیں رہنمائی بھی دی گئی ہے کہ مقابلہ کس سے ہوگا؟ ایمان سے، تقویٰ سے اور گفتگو کی درستگی سے، محض جذباتی باتیں نہیں، قولوا قولا سدیدا، ایسی باتیں نہیں کہ جن کو بڑھا چڑھا کے بیان کیا جائے یا ایون کم کر کے بتایا جائے، تو حالات درست ہوں گے۔ یصلح لکم اعمالکم، اس سے کیا پتا چلتا کہ عمل کی اصلاح ہو نہیں سکتی جب تک گفتگو کی اصلاح نہ ہو، اور گفتگو کی اصلاح ہو نہیں سکتی جب تک دل کی اصلاح نہ ہو۔ دل میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل ایمان کی محبت نہ ہو، ان کی خیرخواہی نہ ہو، تو آپ ان کے حق میں کلمہ خیر کہہ نہیں سکتے۔ آپ لازمن سنیں گے ان کی باتیں، لازمن شریک ہوں گے اس گفتگو میں کہ جو دین کا کام کرنے والوں کے خلاف کی جائے گی۔ آپ اپنے آپ سے پوچھئے کہ جب بھی دین کے بارے میں، اللہ رسول کے بارے میں، دین پر عمل کرنے والوں کے بارے میں، دین کا کام کرنے والوں کے بارے میں، دین کی بات پہنچانے والوں کے بارے میں، یعنی ان کے خلاف کوئی بات کرتا ہے یا ان کا مذاق اڑاتا ہے، تو آپ کا انداز کیا ہوتا ہے؟ اس وقت آپ کے دل کی حالت کیا ہوتی ہے؟ آپ کا رویہ کیا ہوتا ہے؟ ان کو انکریج کرنے کا یا ڈسکریج کرنے کا، یا پھر ان کے ساتھ مل جانے کا؟ ہم اپنے آپ کو پرکھ کے دیکھ لیں کہ ہمارے ایمان کا لیول کیا ہے۔ پھر بات یہ ہے کہ سورۃ الاحزاب میں مسلمانوں کی اجتماعی زندگی کو ڈسکس کیا گیا ہے آخر میں، اور یہ جو لَئِن یَنْتَهِ الْمُنَافِقُونَ والی آیت ہے اور مرجفون والی آیت، یہ بنیادی طور پر اجتماعی شہری زندگی سے متعلق تھی۔ مسلمانوں کو ایک خاص قسم کی یہاں تربیت دی جا رہی ہے، تو ہمیں اس کانٹیکسٹ میں اس آیت کو بیسیکلی دیکھنا ہے۔ آپ نے دیکھا کہ جتنی بھی مکی صورتیں ہیں اور جو بھی مکی دور کے معاملات ہیں، ان سب میں مسلمانوں کا طریقہ کیا رہا؟ مشکلات کا جواب مظالم کا، مصائب کا، مار کھانے کا کس طرح دیا گیا؟ صبر کے ساتھ۔ حتیٰ کہ اس سے پیچھے آپ سورۃ لقمان میں بھی پڑھ چکے ہیں، حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی تھی کہ وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَنْهَا عَنِ الْمُنكَرِ وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ، نیکی کا حکم دو، برائی سے روکو، اور جو مشکل تم کو پیش آئے اس پر صبر کرو۔ تو گویا جب ہم دین کا کام کریں گے، امر بالمعروف و نہی عن المنکر، تو اس میں بھی بعض اوقات یہ صورت ہوتی ہے کہ آپ کو مخالفت کا سامنا کرنا ہوتا ہے، آپ کو الزام تراشی کا سامنا کرنا ہے، آپ کو اذیت دینے والی باتوں کا سامنا کرنا ہے، آپ کے کردار پہ کیچڑ اچھالا جا سکتا ہے۔ تو ایسے میں انسان کب تک اذیت سہے؟ کیونکہ اس صورت کا اگر آپ دیکھیں تو ٹاپک میں ایک اذیت کا جو لفظ ہے وہ بھی بار بار آیا، مثلاً آیت نمبر 48 میں، 57 میں، 58 میں، 59 میں، 69 میں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ پانچ آیتیں اس صورت میں اس موضوع سے متعلق بھی ہیں، تو اس لیے مناسب معلوم ہوتا ہے کہ اس موضوع کے حوالے سے بھی ہمیں رہنمائی ضرور فراہم کرے لوگوں کو، ٹھیک ہے نا؟ اچھا، اب یہ ہے کہ تبلیغ کے میدان میں بھی احسن طریقہ یہی ہے کہ صبر کی، اعراض کی راہ اور درگزر اور معاف کرنے کی روش اختیار کی جائے۔ لیکن جب انسان اپنا کام پورا کر چکے، حجت تمام کر چکے، دوسروں کو حق پہنچا چکے، اور دوسروں کی جہالت کو، لا علمی کو، نادانی کو سہ چکے، سہتا رہے، لوگ اگر پھر بھی باز نہ آئے اور آپ اپنے سارے طریقے استعمال کر چکے، تو آخری طریقے کے طور پر پھر ہمیں کیا سکھائے گا؟ یہ آخری حل یا آخری سولوشن ہے جو اس آیت میں دیا گیا ہے، اور اس سے آگے پھر سورۃ التحریم آتی ہے جس میں فرمایا کہ جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم، وہاں بھی سختی کرنے کا حکم ہے، یہاں بھی کیا ہے؟ سب ان کو چھوڑو نہیں، لنغرینک بہم، اب ان کو پیچھا کرو۔ تو اس میں آپ یہ سمجھیں کہ تین سٹیجز ہوں گی اس کام کی۔ جب آپ ابتدائی سٹیج پر ہوں تو آپ کو مکمل طور پر خاموشی، درگزر اور معافی سے کام لینا ہے۔ یعنی مثلا آپ اس کو عملی طور پر دیکھیں، پریکٹیکل سچویشن میں دیکھنے آپ نے کہیں تبلیغ کا کام شروع کیا. بالکل لائیو لوگ ہیں. کسی نے کہا جی آپ نے اپنا کوئی بزنس چمکا لیا, کسی نے کچھ کہا, کسی نے کچھ کہا. ان کو پتہ ہی نہیں, وہ آپ کو جانتے نہیں, پہچانتے ہی نہیں, نہ آپ کے مقصد سے واقف ہیں. باتیں کر رہے ہیں, آپ کا مذاق اڑا رہے ہیں. تو آپ کیا کریں؟ مسکرا کے ٹال دیں, اعراض برتیں, درگزر کریں, خاموشی اختیار کریں. پھر جب آپ اپنا پیغام پہنچا چکے اور آپ سمجھے کہ ان کو سمجھ آ رہی ہے لیکن یہ حد گرمی پہ تلے ہوئے ہیں, تو ایسے میں کسی حد تک کچھ چیزوں کی وضاحت ہلکی پھلکی کی جا سکتی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جو مخلص لوگ ہیں ان کو بھی اطمینان چاہیے ہوتا ہے. اب تیسری اسٹیج پر جبکہ مخالفت برائے مخالفت ہو صرف, اور وہ بغض جو دلوں میں ہو وہ منہ پر اور رویے پر پوری طرح عیاں اور ظاہر ہو جائے کہ یہ لاعلمی سے نہیں, جہالت سے نہیں, یہ صرف اور صرف ہٹ دھرمی ہے, ایسی صورت میں انسان ایک فرم رویہ بھی اختیار کر سکتا ہے. ایسے لوگوں کا پھر پیچھا بھی کیا جا سکتا ہے. ان کے ساتھ پھر نرم معاملہ نہیں ہوگا جو ابتدا میں ہوا, کدھر گزر, معاف کرنا, اگنور کرنا, نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ اوور دا ایئرز, یا اب یوں کہیے کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جو مخالف قوتیں ہوتی ہیں وہ پھر ایک ہٹ دھرمی کی سٹیج پہ آ جاتی ہیں اور ان کی مخالفت بھی گہری ہو جاتی ہے, شدت اختیار کر لیتی, اور پھر وہ بھی آخری ہتھ کنڈے یا آخری حربے اختیار کرنے لگتے ہیں کسی بھی کام کو ختم کرنے. یہاں آ کر عمومی طور پر کیا ہوتا ہے, یعنی اگر مسلمان اور کفار کی بات ہے تو جنگ و جدل جیسی کیفیت بھی سامنے آئے گی, لیکن اگر معاملہ مختلف ہو, مخالفت گھر کے اندر ہو, ود ان مسلمز ہو, اور منافقانہ طرز عمل جہاں کھل کر سامنے آ جائے, منافقین کی پہچان ہونے لگے کہ ساتھ رہتے ہیں, ساتھ مجلسوں میں موجود ہوتے ہیں, جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں منافقین اسی طرح آتے تھے جیسے صحابہ کرام آتے تھے, ساتھ نمازیں پڑھتے ہیں, سب کچھ ساتھ ہے, لیکن ان کا بغض, ان کی دین دشمنی واضح ہے, کھل رہی ہے. کیونکہ آپ دیکھیں کہ منافقین کی منافقت ہر آزمائش کے موقع پہ کھل جاتی تھی. تو جب آپ لوگوں کو پہچان لیں کہ آزمائش کے موقع پر وہ آپ کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں, آپ کی پیٹھ پیچھے کیا کیا مہمیں چلاتے ہیں, آپ کے کاز کو نقصان پہنچانے کے لیے کیا کیا ہتھ کنڈے استعمال کرتے ہیں, تو پھر بیوقوف بن کے رہنے کی ضرورت نہیں ہوتی. ایسے مطلب حسب ضرورت سختی کا معاملہ بھی کیا جا سکتا ہے, لیکن ابتدائی اسٹیج پر نہیں. معلوم نہیں میں کتنی بات سمجھا پائی, کیونکہ اس سے واسطہ پڑے گا آپ سب کو. یہ یاد رکھیے, ٹھیک ہے, سنت اللہ الذین خلو من قبل ولم تجد لسنت اللہ تبدیلا, اس کے بغیر یہ کام ہوتا نہیں. ایک منافق لوگ ہوتے ہیں, جب منافق وہ ہوتے ہیں مطلب جن کے دل میں تو پکا کفر ہے, اوپر سے اسلام کو ظاہر کر رہے ہیں, یا یہ ہے کہ دل میں بھی کچا پکا ایمان ہے اور اوپر سے بھی کچھ تھوڑا بہت اسلام کا لبادہ ہو رہا ہو. لیکن والذین فی قلوبہم مرضون, خاص طور پہ وہ لوگ ہیں جو آپ سے حسد کرتے ہیں. آپ کو یاد ہوگا کہ مرض کو میں نے ہر دفعہ کینہ, بغض, حسد سے تعبیر کیا ہے, ٹھیک ہے نا. تو کچھ لوگ تو ایسے ہیں جو دین ہی کے دشمن ہیں سرے سے, اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو آپ کی ذات کے دشمن ہیں. فی قلوبہم مرض, ان میں ان کو دین سے زیادہ آپ کی دشمنی ہے, کیونکہ ان کو آپ کا دین میں ترقی کرنا ایک آنکھ نہیں بھارا.
میں نے بس یہ کہتی کہ یہ تینوں کیٹیگریز جو ہیں, پھر المرجفون, ان کو یہ سنسنی خیز باتیں کرنے کا شوق, اور ایسی جڑے کاٹنے والی جو باتیں ہوتی ہیں نا, کہ ایسے وسوسے, ایسے شک پیدا کرنا لوگوں کے دلوں میں کہ ان کا ایمان ہی ہل جائے بالکل. اگر ہم ان کو پہچانیں گے نہیں تو ہم تینوں سے الگ الگ ڈیل نہیں کر سکیں گے.
بالکل صحیح. جب سے میں قرآن پاک پڑھا رہی ہوں پہلی دفعہ میں ان آیات پر رکی ہوں, ورنہ میں اس کو صرف دو منٹ کی تفسیر میں گزارتی ہوتی ہوں. لیکن ظاہر ہے کہ سچویشن جب بدلنے لگتی ہیں, تبلیغ اور تعلیم کے کام کے ساتھ ساتھ جو جو حالات بدلتے ہیں تو قرآن بھی اسی طرح کھل کھل کے سمجھ میں آتا ہے. آپ کے ساتھ بھی ایسے ایکسپیرینسز جو ہیں وہ ایکسپیکٹڈ ہیں. پھر نقصان کیا ہوتا ہے کہ جب ہمیں پتہ نہیں ہوتا نا تو ہم لا علمی اور غیر حکیمانہ طرز عمل سے اپنے آپ کو بھی نقصان پہنچاتے ہیں, دین کے کام کو بھی نقصان پہنچاتے. بہت سے لوگ ہمت ہار کے مایوس ہو کے گھر بیٹھ رہتے ہیں کہ ہم تو باز آئے ان سب چیزوں سے, ہم نہیں لوگوں کو فیس کر سکتے. وہم و گمان سے کام کبھی نہ لیجیے. سامنے جو آن پیپر حقائق ہیں, جو پروڈ باتیں ہیں, ان پر بیس کیجیے. اس کا علاج اسلام نے دوسری طرف سے ہمیں دے دیا ہے کہ مجھ تلیبو کثیر من الظن ان نباب الظن اسم. بہت زیادہ گمان کرنے سے بچو, کیونکہ بعض گمان گناہ ہوتے. ہمیں یہ تو نہیں کہ کسی نے مثلا اچھی طرح سلام نہیں کیا تو ہم کہیں یہ تو منافق ہی لگتا ہے. ہو سکتا ہے اسے پتہ ہی نہ چلو کہ آپ یہاں سے گزر رہے ہیں. یا کسی نے ہمارے کسی ہاں میں ہاں نہیں ملائی تو ہم اس کو پرسنل گرج کا مسئلہ بنا لیں اور کہیں کہ جی یہ شخص تو ہم سے کوئی عداوت رکھتا ہے اس لیے ہماری ہاں میں ہاں نہیں ملا رہا. نہیں, صرف وہم و گمان سے کام نہ لیں. کسی بھی شخص کی دین میں عملی کوششیں کاوشیں آپ کے ساتھ تعاون کتنا. منافقین کیسے پہچانے گئے تھے؟ مشکل وقت میں ان کا رول, جنگ تبوک اور جنگ احزاب میں پہچانے گئے تھے کہ اسلام پر دین پر مشکل وقت جب آئے تو ان لوگوں کی قربانیاں کیا ہیں. ان کا کام کیا تھا؟ صرف باتوں کو خوش کرنا چاہتے تھے. تو جو بھی یہ لوگ آپ کے ساتھ دین کے کام میں شریک ہوں لیکن وہ صرف باتیں کر کے آپ کو خوش کریں, عملی طور پہ نہ کریں, مشکل کا وقت بھاگ نکلے, کام چور ہوں, تو پھر ایسے کچے لوگوں کے اوپر تو آپ ڈپینڈ کر ہی نہیں سکتے, پھر تو آپ آگے چل ہی نہیں سکتے. اصل میں یہ جو آپ کو کہا جاتا ہے قرآن مضبوطی سے پکڑ لیں, اس کو نہ چھوڑیں, اسے پڑھتے رہیں. صحابہ کرام جیسے وہ 7 دن میں قرآن پورا کرتے تھے, 7 days میں. یہ جو 7 منزلیں ہیں یہ اسی وجہ سے ہیں. اور آپ لوگ کتنے عرصے میں ایک کرتے ہیں تلاوت جو روز کی آپ کی ہوتی ہے؟ میرا خیال ہے کہ سال میں بھی کر جائیں تو بڑی بات ہے. اچھا, عربوں میں ابھی تک جو دیندار طبقہ اس میں قرآن کی تلاوت کا اتنا رواج ہے کہ ہر جگہ قرآن اٹھائے ہوئے, جہاں فرصت ملے گی قرآن کھول کے تلاوت شروع کر. ہمارے یہاں اتنے ادب آداب ہیں کہ ہم بمشکل ہی نہ بھی وقت نکال پائیں گے کہ ہم تلاوت کریں. اچھا, جتنا زیادہ آپ قرآن سے رابطہ رکھیں گے, کثرت سے اس کو پڑھیں گے, ساتھ ہی ساتھ جواب ملتے چلے جائیں گے کہ اب کیا کرنا. اور اگر اس کو چھوڑ کے خالی انٹلیکچوئل تقریروں پہ آپ دین کا کام کرنا چاہیں گے تو فیلیئر ہے آپ کے لیے. یاد رکھیے, کیونکہ اس کی گائیڈنس کے بغیر آپ ایک قدم چلنے کی لائق نہیں. ایک بات اوور آل یاد رکھیے کہ جب معاشرے کی بات ہوگی تو اس میں ہم بھی ہیں. ٹھیک ہے, اس میں ہم بھی ہیں اور ان ہم میں میں بھی ہوں. ایک بات اوور آل جنرلی ہمیشہ کی ڈسکشن میں یاد رکھیے. لیکن پھر مزید اپنی اصلاح کے لیے تھوڑا سا اور ڈائریکٹ اپنی طرف رخ بھی کر لینا چاہیے ہمیں. تو ایک کوشچن لکھ لیجیے, صرف دین کی تعلیم حاصل کرتے ہوئے جب مشکلات پیش آتی ہیں تو ہم کس کس کو مورد الزام ٹھہراتے ہیں, اپنی غلطی کو کتنا پہچانتے ہیں, دوسروں کی غلطیوں پہ کتنی نظر رکھتے ہیں, پھر کیا غلطیوں پر ہی نظر رکھتے ہیں یا ان کی اصلاح کی کوشش بھی کرتے ہیں؟ کیونکہ بعض اوقات ہمارا ایک شکایتی رویہ تو ہوتا ہے, فلاں یہ کرتا ہے, فلاں یہ کرتا ہے, ٹیچر ایسی ہیں, پڑھانے والی ایسی ہیں, اسٹوڈینٹس ایسی ہیں, جگہ ایسی ہے, ماحول ایسا ہے, فلاں ایسا ہے, نصاب ایسا ہے. لیکن اس میں ایک بھی اصلاح کا مشورہ نہیں ہوتا. یہ تو بہت کہا جاتا ہے کہ یہ نہیں ہونا چاہیے, لیکن یہ ایک دفعہ بھی نہیں کہا جاتا کہ یہ ہونا چاہیے. مخلص لوگوں کی پہچان کیا ہوتی ہے؟ کہ وہ صرف شکایتیں لے کے نہیں آتے, وہ ساتھ ہی اصلاح کے فارمولے بھی لاتے ہیں, کیونکہ انہیں درد ہے, انہیں ہمدردی ہے دین کے کاز سے. وہ اس کو نقصان پہنچتے دیکھنا نہیں چاہتے, اس لیے وہ ساتھ ہی سوچنے لگتے ہیں کہ اب کیا ہو. پھر تو ہم سب کو بھی ایک پازیٹو طریقہ اختیار کرنا ہے. کیونکہ مثلا اگر ہم اور پرسنل ہو جائے, اس وقت جو کام ہو رہا ہے, مثلا میں اور آپ اس کمرے میں جو بیٹھے ہوئے قرآن پڑھ رہے ہیں, ہم فرشتے ہیں یا انسان ہیں؟ انکلوڈنگ می یور ٹیچرز اینڈ ایوری باڈی, ہم سب انسان ہیں. ہم میں سے کوئی پرفیکشن کا دعویٰ نہیں کرتا. ہم سب اپنے شوق اور دین کی محبت کی وجہ سے یہاں جمع ہے, یا کوئی اور مقصد ہے؟ یہ بات ہے نا, آپ کو بھی دین سے محبت ہے, قرآن سیکھنے سے محبت ہے, مجھے بھی دین سے محبت ہے, میں بھی قرآن کی خدمت کرنا چاہتی ہوں. اسی محبت نے ہمیں یہاں جمع کیا ہے, یا کوئی اور چیز بھی ہے؟ یہاں بعض اوقات تو ہمیں ایک دوسرے کے نام بھی نہیں آتے, کون کہاں سے آتا ہے, کیا کرتا ہے, کیا نہیں کرتا, کچھ نہیں پتا. ہم سب کا یہاں اکٹھے ہو کے بیٹھنا صرف اللہ کی خاطر ہے. اب ایسے میں کیا یہ انصاف ہوگا کہ بہت سارے لوگ تو صرف کام میں نقص نکالنے والے ہوں, صرف شکایتیں کرنے والے ہوں, صرف نکتہ چینیاں کرنے والے ہوں, صرف خرابیاں ڈھونڈنے والے ہوں, شکر گزاری کا ایک بولنا ہو کسی کی زبان پر, اور صرف نقائص چنے جائیں اور وہ ذمہ دار افراد تک پہنچائے چلے جائیں, ہر روز ایک نیا مسئلہ پہنچا دیا جائے اور بری ذمہ ہو جائے آپ, کیا یہ ایک منصفانہ طریقہ ہے؟ کیا ایسا ہی ہونا چاہیے؟ کیا آپ اس کا ایک حصہ نہیں؟ کیا اگر کسی شخص نے یا چند افراد نے مل کر اس کام کا ذمہ لیا ہی کہ کچھ کرنا چاہیے ہم سب کو مل کر, تو کیا صرف انہیں تو ہر چیز کا قصوروار ٹھہرا دیا جائے؟ اگر کہیں لائٹ نہیں جل رہی, یا کہیں پنکھا نہیں چل رہا, یا کہیں کچھ اور نہیں ہو رہا, تو ہر چیز کے ذمہ دار بس وہی ہے؟ نہیں. کیا یہ ہم سب کا کام نہیں ہے؟ کیا ہم سب کی ایک مشترکہ کوشش نہیں ہونی چاہیے؟ وتواصوا بالحق کس کو کہتے ہیں؟ صرف ایک شخص سے ذمہ داری ڈالنے کو؟ ہمیں شکایتیں پہنچانے کی بجائے وتواصوا بالصبر کرنا چاہیے, ایک دوسرے کا اس طریقے پہ ساتھ دینا چاہیے کہ اگر مصائب اور مشکلات آئیں تو ان کو مل کر بانٹا جائے اور ایک دوسرے کو تھام کے رکھا جائے. وتواصوا بالصبر اسی کو کہتے ہیں. ایسے ہی طریقے اختیار کرنے والے خسارے سے بچ سکتے ہیں, لیکن اگر آپ اپنے آپ کو اس سے باہر نکال لیں اور ساری چیزیں صرف پڑھانے والے کے سر پر ڈال دیں کہ آپ ہی سب کی تربیت کر دیں, آپ سب کی اصلاح کر دیں, تو یاد رکھیے کوئی ایک شخص اس قابل ہے ہی نہیں, کوئی بھی قابل نہیں ہے اس کے کہ وہ سب کی اصلاح کر دے, یہ ہو نہیں سکتا. ہم سب کو, خواہ آپ اسٹوڈنٹ ہیں, خواہ آپ ٹیچر ہیں, خواہ آپ لسنر ہیں, آپ سب امت مسلمہ کے افراد ہیں. یہ ذمہ داری صرف ٹیچر کی نہیں ہے, یہ آپ سب کی بھی اتنی ہے. اس لیے جب تک ہمارے اندر ٹیم ورک نہیں پیدا ہوگا, ہمارے اندر اکٹھا ہونے کی روح پیدا نہیں ہوگی, وہ جیسے وہ بے حبل اللہ کیوں کہا گیا؟ حبل اللہ کیا, اللہ کی رسی کیا, قرآن ہے نا, کیوں کہا گیا وہ جیسے وہ بے حبل اللہ ہی جمیعن؟ کیا معنی ہے جمیعن کا؟ صرف استاد؟ سب کو پکڑنا ہے, سب کو مل کے اس بوجھ کو اٹھانا ہے. یہ وہ بوجھ ہے جو پہاڑوں پہ پیش کیا گیا. لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. یہ قرآن وہ چیز ہے کہ جسے اگر کسی پہاڑ پہ نازل کیا جاتا تو ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا, شک ہو جاتا, پھٹ جاتا. یہ اتنا بوجھل کلام ہے. اس کو پڑھانا, اس کو سکھانا, اس کو جذب کرنا آسان کام نہیں ہے, اور اس کو آگے دنیا میں پھیلانا جہاداً کبیرہ ہے. یہ ایک شخص کی ذمہ داری, یہ چند انچارجز کی ذمہ داری سے کام نہیں چلے گا جب تک آپ سب اس میں شریک نہیں ہوں گے. تو ہم سب کو اگر واقعی اپنی آخرت کی بڑے اجر کی خواہش اور تمنا ہے تو پھر ذمہ داری میں بھی اتنا ہی حصہ ڈالنا پڑے گا. ٹھیک ہے نا؟ یہ کون کہتا ہوتا تھا جب کام کا وقت ہوتا تھا کہ ہمارے گھر, ہمارے بچے, ہماری ذات, کون کہتا تھا یہ؟ ٹھیک ہے, اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہمیں گھر چھوڑ دینے ہیں اور گھروں کی فکر نہیں کرنی اور بچوں کو آوارہ کر دینا ہے, یہ نہیں ہے اس کا مطلب. لیکن یہ بغیر کام نہیں ہوا کرتا, ان چیزوں کو مینج کرتے ہوئے ساتھ لے کے چلنا ہے, لیکن قربانی کرنی پڑے گی, ورنہ قربانی کے بغیر اجر نہیں. تو ہم سب کو اجتماعی طور پہ سوچنا ہے کہ اس کام کو کس طرح فائدہ پہنچایا جا سکتا ہے اور کون سے عوامل نقصان دہ ہیں, مایوسی پھیلانے والے ہیں, لوگوں کو بدل کرنے والے ہیں, لوگوں کو دین سے بھگانے والے ہیں. خواہ وہ میری طرف سے ہے کوئی چیز, یا آپ کی طرف سے ہے کوئی چیز. مثلاً اگر میرے رویے میں کوئی بھی چیز آپ دیکھتے ہیں کہ اس سے لوگ بھاگ جائیں گے دین سے, تو اس کی طرف بھی توجہ دلا دینی چاہیے کہ اس کی بجائے یہ کر لیں تو لوگوں کے لیے زیادہ اچھا رہے گا, دین کے لیے زیادہ فائدہ مند ہے. اور آپ سب بھی اپنی اپنی گفتگو ہے جو یہاں سے باہر نکل کے کرتے ہیں, بڑا مشکل کورس ہے, بڑا ہوم ورک ملتا ہے, کتنی دفعہ پڑھواتے ہیں, اب تو اسائنمنٹ سے جان ہی نکل رہی ہے ہماری, اور پھر واپس آ کے یہاں آپس میں اس طرح کی ڈسکشنز کرتے ہیں, قولن سبیدہ سے ہٹ جاتے ہیں. اگر گھر میں کسی نے تھوڑی سی کوئی بات کر دی تو اس کو اتنا بڑا چڑھا کے آ کے کسی کو بیان کیا محض اپنے دل کا غبار نکالنے کے لیے کہ اگلے کو بھی پریشان کر دیا کہ پتہ نہیں اب اس کے ساتھ ہوگا کیا, حالانکہ ہوتا کچھ نہیں. مشکل یہ ہے کہ ہم عورتیں ہیں نا, عورتوں کی کچھ ذاتی کمزوریاں اور جذباتیت ایسی ہوتی ہے کہ چھوٹی سی بات کو بہت بڑا بنا کے جب تک پیش نہ کریں ان کی تسلی نہیں ہوتی, ان کا غم دور نہیں ہوتا, ان کی نفسیاتی الجھنیں ختم نہیں ہوتی. لیکن ان کا حل علاج کیا, ذرا سا برداشت کر لیا ان کو,